پڑھو بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, باب الاشہاد فی الہبۃ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہبہ کے اندر گواہ بنانا. کل مسئلہ گزرا تھا کہ چونکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ, امام احمد رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ جو ہبہ ایسا ہو کہ ایک باپ اپنے کسی بیٹے کو کچھ زیادہ دیوے کچھ کم دیوے, دوسرے بیٹوں کو کم دیوے کسی کو زیادہ دیوے, یہ حرام ہے. لہذا جب اس طرح کا ہبہ تفاضل کے ساتھ حرام ہے تو وہ ہبہ نافذ ہی نہیں ہوگا, اور اس طرح کے ہبہ کے اوپر گواہ بھی نہیں بننا چاہیے. جبکہ امام شافعی, امام مالک, امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کا مسلک یہ تھا کہ یہ مکروہ عمل ہے, حرام عمل نہیں ہے, اسی لیے تفاضل کمی بیشی والا ہبہ ہو تو بھی نافذ ہو جائے گا, اور جب نافذ ہو جائے گا تو اس کے اوپر گواہ بننا بھی جائز ہے, گواہ بننا ناجائز نہیں ہے. تو تفاضل والے ہبے کے اوپر گواہ بننا امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی جائز کہتے ہیں, امام بخاری اور احمد رحمہم اللہ اس طرح کے گواہ بننے کو ناجائز کہتے ہیں. اب کل ایک روایت مختصر سی آئی تھی, آج ذرا یہاں اس کی تفصیل ہے. یہ جو طریق امام علی مقام لائے اس طریق کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے. خلاصہ اس تفصیل کا یہ ہوگا, حضرت بشیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو بیوی تھی وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی بہن تھی. وہ بیوی تھی امرہ بنت رواحہ, یہ بڑی تیز ترار عورت تھی, نہ ایک دم شان شوکت والی تھی, نہ بڑی شاعرہ بھی تھی, اور اس کی شان شوکت اور شاعری کے کمال کی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اس امرہ بنت رواحہ کا نکاح حضرت بشیر کے ساتھ ہوا. شادی کے بعد ایک پہلا لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا نعمان, حضرت نعمان ابن بشیر. تو یہ بیوی تھی بھی شان والی اور شاعرہ, تو حضرت بشیر کے پیچھے پڑ گئی کہ اپنا پہلا لڑکا ہے لہذا اس کو کچھ ہبہ دو. ابا کے پیچھے پڑ گئی کہ اس کو کچھ گفٹ دو, پہلا بچہ ہے. تو حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باغ دیا اس بچے کو ہدیے میں, چونکہ بیوی کا اصرار بہت تھا. ہدیہ دے دیا, اس کے بعد حضرت بشیر کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے اچھا کام نہیں کیا ہے, بہت بڑا باغ ہے اور چھوٹے بیٹے کو ہدیہ دے دیا ہے. تو انہوں نے واپس لے لیا ہدیہ, ہدیہ واپس لے لیا اور ایک غلام ہدیے کے اندر دیا. تو بیوی امرہ پیچھے پڑ گئی کہ ارے ارے یہ تو پہلے آپ نے باغ ہدیے میں دیا, واپس لے لیا. اب غلام ہدیے میں دے رہے ہو, کم ہدیہ کر دیا تم نے, کیا تمہارا کیا آئندہ غلام بھی تم واپس لے لو؟ تو اس لیے میں اسی وقت اس ہدیے پر اعتماد کروں گی جب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہبہ پر گواہ بنے, تو تم پر بھروسہ میں کروں, ورنہ تم پر بھروسہ تھوڑی کرا ہے. اسی لیے کہ تم نے تو میرے بیٹے کو پہلے باغ ہدیے میں دیا نے, پھر گئے نے لے لیا, تو اب غلام دے رہے ہو تو کل اٹھ کے غلام بھی واپس لے لو. تو مجھے تو اطمینان اسی وقت ہوگا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہبہ کے اوپر گواہ بنے. لہذا آئے حضور کے پاس معاملہ لے کر کے, اس وقت کا یہ واقعہ ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر ممبر پر یہ بات بیان کر رہے تھے کہ مجھے میرے ابا بشیر ابن سعد نے عطیہ دیا یعنی غلام کا, تو امرہ بنت رواحہ امی جان کہنے لگی, میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گی جب تک کہ آپ اس غلام کے ہدیے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو. تو آئے اور حضور کو حضرت بشیر نے عرض کیا کہ حضور میرا یہ بیٹا ہے جو عمرہ بنت رواحہ سے ہوا ہے, میں نے اس کو ایک غلام ہدیے میں دیا ہے, نے یہ بی بی مجھے حکم دیتی ہے کہ میں آپ کو گواہ بناؤں, اس کے کہنے پر میں آیا ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے تمہاری تمام اولاد کو اسی طرح کا ہبہ دیا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور, اسے ایسا تو نہیں ہوا کہ سب کو میں نے دیا ہو. یہ تو ایک بی بی اصرار کر رہی تھی, اس لیے بیٹے کو میں نے دیا تھا. اور اس بی بی امرا کا مقصد کیا سمجھ میں آیا کہ ادرار کے دوسری اولاد کو نقصان پہنچانا, اس کے سوا کوئی وجہ یہاں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اپنے ایک بچے نعمان کو ابا سے ہدیہ دلوا دے اور دوسری اولاد کو نقصان پہنچا دے, چونکہ دوسری بیوی سے دوسری اولاد نہیں یہ امرا سے, اسی لیے اپنے بچے کو ہدیہ دلوا کر دوسرے کو ادرار مقصود ہے, نقصان پہنچانے کا منشا معلوم ہو رہا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ لا, میں جو ہے اس کے اندر گواہ نہیں بنوں گا. پھر حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو بشیر, اور اولاد میں انصاف سے کام لو. دراصل اگر باپ ماں باپ جو ہے نا اولاد میں نا انصافی کرتے ہیں تو نفرت کا باعث بنتا ہے یہ معاملہ, یعنی اولاد میں والدین کے لیے نفرت آتی ہے اگر والدین نا انصافی کرے. تو قال فرجع فرد عطیتن, تو بشیر گئے نے وہ عطیہ واپس ہونے کا معاملہ ہو گیا. بس یہ ہے روایت. تو اب اس روایت کے اندر بنیادی بات کیا ہے کہ بھئی یہاں جو منع کیا وہ ادرار کے مقصد سے منع کیا تھا کہ نقصان پہنچانا. باقی کل آپ نے اصول پڑھ لیا کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو زیادہ ہدیہ دے سبب خاص کی وجہ سے, مثلاً یہ کہ وہ بیٹا زیادہ محتاج ہے, زیادہ خدمت گزار ہے, آپ کی طرح زیادہ دینی کاموں میں مشغول ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, تفاضل جائز ہے, کر سکتے ہیں. بس دوسرے کا اضرار مقصود ہو تو بالاتفاق حرام ہے. اور یہاں پر بظاہر اضرار ہی سمجھ میں آتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بننے سے منع فرما دیا. پھر اس روایت سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر کو کیا فرمایا, اپنا دیا ہوا ہدیہ واپس لے لو. تو حضرت بشیر نے وہ غلام واپس لیا. معلوم ہوا کہ باپ اولاد کو دی ہوئی چیز واپس لے سکتا ہے. امام نے جو پیچھے ترجمۃ الباب میں چھیڑا تھا نا مسئلہ کہ باپ بیٹے کو دیوے تو واپس لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا, تو یہاں بشیر نے وہ دیا ہوا باغ پہلے تو لے لیا تھا پھر بعد میں وہ غلام. تو اس لیے معلوم ہوا کہ ایسی صورت حال ہو تو باپ بیٹے کو دیا ہوا ہیبا واپس لے سکتا ہے. تو ہیبا جیسی چیز باپ واپس لے سکتا ہے تو معروف طریقے سے خرچ بھی کر سکتا ہے. پانچواں مسئلہ بھی اس ذیل میں ثابت ہو گیا کہ باپ اپنی اولاد کے مال میں خرچ کرنا چاہے تو کیسے خرچ کرے گا, معروف طریقے سے. یہ نہیں کہ ابا کے ہاتھ میں بیٹے کی کباٹ کی چابی آئی تو باپ پیسے نکال کے چلو میں سنگاپور گھوم کے آ جاؤں بڈھی کو لے کر کے سارے پیسے اڑا کر کے آ جاؤں, معروف طریقے سے خرچ کرے. جی.
وبه قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا ابو عباده عن حسين بن عامر سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وهو على المنبر يقول اعطاني ابي عطيه فقال عمره بنت رواحه لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني اعطيت ابني من عمره بنت رواحه عطيه فامرتني ان اشهد فيا رسول الله
فامرتني. قديم زمانے سے تھا یہ سلسلہ ہے کہ ان کے دباؤ میں لوگ آ ہی جاتے ہیں. چلو
انشدت یا رسول اللہ قال اعطیت سائر ولدک مثل هذا قال لا.
شجاعت کا وہاں پتا چلے گا کتنے شجاع ہو, ابھی تو بہت ڈنگے مار رہے ہو. چلو
قال فاتقوا الله وعدلوا بین اولادکم قال فرجع فرد عطیته باب هبۃ الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.
مرد اپنی بیوی کو ہیبا دیوے, بیوی اپنے شوہر کو ہیبا دیوے تو یہ جائز ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے, حسن معاشرت میں سے بھی ہے اور یہ ہدیہ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیے انسان کے ذمے ہیں اپنی بیوی کا نفقہ سکنا کسوا اولاد کا خرچہ بالغ ہونے تک, تو اگر یہ خرچہ دیتے وقت پر آدمی اچھی نیت کرے مثلا صدقے کی نیت کر لے رہے تو بیوی کو جو کچھ خرچہ دے رہا ہے اس پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے. تو ایک طرف حقوق زوجیت ادا کر رہا ہے, حقوق ابنیت ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف صدقے کا ثواب بھی کما رہا ہے. یہ حال ہے ہیبا اور گفٹ کا بھی کہ باقاعدہ امام علی مقام ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں کہ شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو ہدیہ دیوے, یہ جائز ہے بلکہ دینا چاہیے. دوسری اہم بات سمجھو کہ امام کا اس باب کا مقصد کیا ہے, تو دراصل ایک قول کی تردید کرنا ہے. کیا قول ہے وہ؟ کہ میاں بیوی میں املاک میں قربت ہے اس لیے ہیبا نافذ نہیں ہونا چاہیے. املاک میں قربت ہے کہ اس کا مال اس کا سمجھا جاتا ہے, اس کا مال اس کا سمجھا جاتا ہے, اس لیے ہیبا کی کیا ضرورت جب ملکیت ایک دوسرے کی قریب ہے. تو گویا کہ جو لوگ یوں سوچتے ہیں کہ املاک کے قریبہ کی وجہ سے میاں بیوی میں ہیبا نافذ نہیں ہونا چاہیے, امام علی مقام ان کی تردید کر رہے ہیں. ایک تیسری اہم بات سمجھو, میاں نے بیوی کو بیوی نے میاں کو کوئی ہدیہ دیا تو حنفیہ کے یہاں واپس نہیں لے سکتے، اس لیے کہ وہ انس الفت صلہ رحمی کے لیے تھا اور وہ ہو گیا، اب واپس مانگنا مانگنا مت، جو دیا ہے وہ حنفیہ کے یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. چلو،
قال ابراہیم جائزۃ،
حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں یہ ہبا جائز ہے، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لا یرجعانی، بی بی نے میاں کو دیا، میاں نے بیوی کو دیا، وہ واپس نہیں کر سکتے. بھائی یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. واستأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ فی ان یمرد فی بیت عائشہ. یمرد کا کیا معنی وہ سمجھو، بیمار کی خدمت گزاری کرنا. مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بیویوں سے اجازت لے کر کے حضرت عائشہ کے مکان میں قیام فرما لیا تھا. بس یہ ہے استدلال کہ زوج امہات المؤمنین نے، ازواج مطہرات نے اپنی باریاں حضرت عائشہ کو ہیبا کر دی، تو اب وہ ہیبا جو کر دیا وہ واپس نہیں مانگ سکتی. تو جو باری ہدیے میں دے دی تو وہ ہدیے میں دی ہوئی باری واپس نہیں مانگ سکتی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ. ہبا واپس لینے والا کتے جیسا ہے جو اپنی قے کو پھر سے لے لے رہے. یہ روایت گرچہ احناف کے خلاف پڑ رہی ہے کہ بھائی جو آدمی ہدیہ واپس لے لے رہے وہ کتے کی طرح ہے جو قے کو واپس لیتا ہے، لیکن احناف نے اس روایت کو دیانت پر محمول کیا ہے کہ دیانتن ہبے کو واپس لینا جائز نہیں ہے، قضائے قاضی سے جائز ہوتا ہے ہبا. پھر یہ بات اور دوسری کیا ہے کہ اس روایت کے اندر استدلال مبہم ہے، اس لیے کہ دونوں طرح سے اس روایت سے استدلال ہو سکتا ہے. پہلا استدلال کیا، کراہت تحریم کے ساتھ ہبا کے رجوع کے مسئلے میں بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ ہبا کا رجوع مکروہ تحریمی ہے، لیکن کراہت تحریم کے ساتھ ہبا کا رجوع ہو سکتا ہے، اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے. چونکہ کتے کی عادت کیا، خوب کھاتا ہے تو کہہ کر دیتا ہے، پھر جب بھوکا ہوتا ہے اور کچھ کھانے کو نہیں ملا تو اسی کہ کو وہ چاٹ کے پیٹ بھر لیتا ہے. تو کراہت تحریم کے ساتھ ہبا کے رجوع پر بھی اس توجہ کے ذریعے استدلال ہو سکتا ہے کہ جس طرح کتا خوب کھاوے کہہ کرے پھر بھوکا ہوئے تو اپنی ہی کہہ چاٹ کر پیٹ بھر لے وے، اس طرح یہ ہدیے کو واپس لینا مکروہ تحریمی ہے لیکن ہو جائے گا واپس. دوسرا استدلال کیا کر سکتے ہیں، رجوع کے عدم جواز پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جب ایک مرد مومن ہبا کرے تو پھر اس حدیث شریف میں آئی ہوئی مثال کا مصداق نہ بنے. چونکہ یہ تو بہت گندی چیز ہے کہ کہہ کو دوبارہ چاٹنا، تو کوئی اس کا مصداق نہ بنے، تو اس طرح بھی اس کے اندر استدلال ہو سکتا ہے. دونوں طرح استدلال کی گنجائش ہے، اس لیے استدلال مبہم ہے. آگے مسئلہ، امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول لا رہے ہیں. تو یہ جو حدیث شریف کی تشریح کی العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ، تو دراصل ائمہ ثلاث کی یہاں ہبا کرنے کے بعد نافذ ہو جاتا ہے، رجوع کی گنجائش نہیں. احناف کہتے ہیں کہ قزان لے سکتا ہے، مروت اور دیانت کے اندر نہیں لے سکتا، اس لیے اس حدیث شریف کی یہ توجیہ ہوئی. اب امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول لائے ہیں، ایک شخص نے اپنی بیوی بی کو کہا مہر کا کچھ حصہ یا کل حصہ تو مجھے ہبا کر دے. بہت سے لوگ مہر دیتے ویتے نہیں ہیں، خالی حق دمے بات کرتے ہیں اور معجل کہہ دیتے ہیں. اب وہ حمزہ تو حروف تہجی کی تختی میں آخر میں آتی ہے، اسی لیے آخری زندگی تک دیتے ہی نہیں ہیں، وہ معجل ہی رکھتے ہیں. تو وہ اس طریقے سے وہ کھینچتے رہتے دیں گے دیں گے. تو اگر کسی آدمی نے بی بی کو کہا تھوڑی بہت مہر معاف کرنی یا کل مہر معاف کرنی، وہ بیچاری بھولی بھالی دلہن اس کی بات میں آ گئی اور معاف کر دیا. پھر زیادہ وقت نہیں گزرا اور بی بی کو طلاق دے دی، تب سمجھ میں آیا کہ بدماش کو مجھے طلاق دینا تھا، اسی لیے مہر معاف کروائی تھی تاکہ مہر دینی نہ پڑے. فرجعت فیہ، تو اس میں بیوی مہر ہبا واپس مانگ سکتی ہے. قال یرد الیہا ان کان خالبہا، شوہر بیوی کو مہر واپس دے وے اگر بیوی نے شوہر نے بیوی کو دھوکا دیا تھا. تو بیوی نے شرما شرمی میں آ کر شوہر کے دھوکے کی وجہ سے معاف کیا تھا تو واپس مانگے کہ لاؤ ہبا کیا تھا نا مہر، واپس لاؤ واپس لاؤ، یہ تو تم نے جو ہے میرے ساتھ دھوکا کیا تھا، طلاق کے لیے تم ایسا کر رہے تھے، وہ مانگ سکتی ہے. امام زہری کا فتویٰ ہے. اور اگر بیوی نے شوہر کو خوش دلی سے دیا تھا اور اس کے اندر کوئی دھوکا نہیں تھا تو جاز، یعنی بیوی واپس نہیں لے سکتی، وہ ہبا نافذ ہو گیا. تو دھوکا نہیں تھا، بھولے پن میں شرما شرمی کا معاملہ نہیں تھا، بیوی نے خوش دلی سے معاف کر دیا تھا، پھر طلاق کا معاملہ پیش آیا تو ہبا نافذ. اب شوہر واپس نہیں مانگ سکتا. اور اسی کی طرف قرآن میں اشارہ ہے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر وہ تم کو خوشی خوشی کچھ دے وے تو جو ہے رچتا پچتا کھاؤ، بیوی مہر کی رقم دے وے تو. جی.
وقال عمر بن عبد العزيز لا يرجع عن مستغفر النبي صلى الله عليه وسلم.
فضائل سمجھاوے اور وہ دیوے، ٹھیک ہے، دباؤ میں نہیں، دادا گیری میں نہیں. بہت سے مسلمان بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، تیرے باپ کے یہاں سے اتنا لا ورنہ تو یوں ہو جائے گا نہ تو ہو جائے گا. غیروں کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی ایسی حرکت کرتے ہیں، بہت غلط طریقہ ہے بھائی. جی.
واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعيد في هبتك القلب يعود في قيئه؟ فقال الزهري في من قال لامرأته قبيلي بعد صداقك أو كله، ثم لم يمكث إلا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال يرد إلي إن كان خلبها، وإن كان أعطله عن طيب نفس ليس في شيء من جاز. قال الله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكله هنيئا مريئا. وبه قال حدثنا إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام بن عمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه.
فاشتد وجعه يعني مرض الوفاة میں جب تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ گئی تو تمام بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے گھر میں بیماری کے ایام آپ نے گزارے. پھر روایت یہاں اجمال ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک دن ظہر کی نماز کے لیے حضور تشریف لے گئے، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. وضو کرتے پھر بے ہوشی, وضو فرماتے پھر بے ہوشی. بہرحال دو چار مرتبہ ایسا ہوا, بار بار پھر ہمت فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے, حضور ان کے بازو میں جا کر کے بیٹھ گئے. یہ وہ روایت ہے. جی
اس طرح ازواج و یمرض فی بیدی قادن له فخرج بین رجلین تخد رجلاه الارض.
ہاں, دو آدمی کے سہارے حضور تشریف لائے اور قدم مبارک زمین کے اوپر گسیٹے جا رہے تھے. جی
وکان بین العباد و بین رجل آخر.
حضرت عباس ایک طرف تھے, حضرت علی دوسری طرف تھے, دونوں سے سہارا دے کر حضور مسجد میں تشریف لائے. جی
قال عبید اللہ فذکرت لابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وقال لی وهل تدری من الرجل الذي لم تسمی عائشته قلت لا قال هو علی بن ابی طالب.
جی
وبه قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثنا ابن طاووس عن ابی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا عائد فیہ بدیک القلب اموالکم.
یہ ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھو. بعض حضرات کی رائے ایسی ہے کہ عورتیں بیویاں ناقصات العقل و دین ہیں, اس لیے بیوی کو اگر صدقہ کرنا ہو یا ہبہ کرنا ہو تو شوہر کی اجازت لینی چاہیے. اس قول کی تردید کے لیے امام یہ ترجمۃ الباب لائے ہیں. امام بخاری کا مسلک کیا ہے کہ اجازت لینے کی بیوی کو کوئی ضرورت نہیں, خود عقل مند ہے, سمجھدار ہے, معاملے کو سمجھتی ہے, بھلے اس کا شوہر بھی ہے, وہ اپنی ذاتی ملکیت میں سے صدقہ کرنا چاہے, ہبہ کرنا چاہے, تو شوہر کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ بذات خود تصرف کر سکتی ہے کہ وہ تصرف کرے, اپنی ذاتی ملکیت میں ہبہ دیوے, صدقہ دیوے, چندے میں دیوے, سب کچھ کر سکتی ہے. بہرحال یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے. بعض حضرات کی جو اس میں سختی ہے اس کی یہاں تردید ہو گئی. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بس ایک ثلث مال تک صدقہ اور ہبہ کر سکتی ہے, اور ایک ثلث سے زیادہ صدقہ کرنا ہو یا ہبہ کرنا ہو تو شوہر کی اجازت لینی پڑے گی. یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے. باقی جمہور کہتے ہیں کہ اس کی اپنی ذاتی ملکیت ہے تو اس میں تصرف کرنے سے اس کو کوئی روکے گا نہیں. جی ہاں, اب پھر کیا کہا, اذا کان لہا زوج, جب اس کے پاس شوہر ہو تو شوہر کے علاوہ کو بیوی ہبہ دینا چاہے یا اپنے غلام باندی کو آزاد کرنا چاہے, جائز ہے. بس اتنا ہے کہ وہ بے وقوفہ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر وہ بے وقوفہ ہے تو شریعت کا عام ضابطہ ہے کہ جو بھی سفی ہو, بے وقوف ہو, تو اس کے تصرفات جو اس طرح کے ہوں گے وہ ولی کی اجازت سے نافذ ہوں گے, ولی کی اجازت کے بغیر نافذ نہیں ہوں گے. وہ تو ایک عمومی قانون ہے. تو اگر وہ عورت پاؤلی ہے تو اس کا صدقہ کرنا یا اس کا غلام بانی کو آزاد کرنا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ, اس میں سفیہوں کو حوالے نہ کرنے کا حکم ہے. لیکن بعض شرعہ ناراض ہے کہ اس آیت سے استدلال مناسب نہیں, چونکہ یہ آیت کریمہ یتامہ کے متعلق ہے اور مسئلہ چل رہا ہے بیوی جس کا شوہر موجود ہو اس کا. لیکن ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ظاہری لفظ آ گیا سفی والا, اس لیے استدلال صحیح ہو گیا. امام علی مقام تو معمولی سے ربط پر بھی پورے پوری بات کہہ ڈالتے ہیں, اس لیے اتنا ظاہری کافی ہے. جی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت زبیر ابن عوام کی زوجہ محترمہ, حضرت ابو بکر صدیق کی صاحب زادی فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, میرے پاس تو اپنا کوئی ذاتی مال نہیں ہے مگر میرے شوہر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیتے ہیں, وہی مال میرے پاس ہے. یعنی زبیر مجھے دیتے ہیں اور میں مالکہ بن جاتی ہوں, وہ میرے پاس اپنا مال ہے, شوہر نے بی بی کو دیا, بی بی مالکہ جو اس کے پاس ہے, کیا میں اس میں سے صدقہ کر سکتی ہوں؟ یعنی زبیر کی اجازت لینی پڑے گی صدقے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صدقہ کرتی رہ, برتن بن کر کے مت رکھ ورنہ تمہارے اوپر برتن بند ہوگا. بند کر کے مت رکھ ورنہ تیرے اوپر بند ہو جائے گا. بی بی اپنی مملوکہ چیز زوج کو پوچھے بغیر دوسرے کو دے سکتی ہے, اس کا اثبات ہو گیا. البتہ شوہر سے مشورہ کر لے تو اچھی بات ہوگی, مناسب بات ہوگی. اور اس حدیث شریف سے ایک بہت بڑا سبق یہ سیکھنے کو ملا کہ صدقہ کرو تو دولت آئے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے سے دولت جاتی رہے گی, ارے آتی رہے گی. اور خرچ نہیں کرو گے تو آنا رک جائے گا. پائپ میں پانی آگے جاتا رہے تو نیا آتا رہے, بیچ میں کاک بند کر دو تو آنا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے فلسفہ پوری زندگی یاد رکھنا, اخلاص رکھو کہ بھائی لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ اپنی حیثیت کے مطابق یا خرچ کرو تو اللہ دیتے بھی رہیں گے, اور اگر جمع کرنے گئے تو آمد بند ہو جائے گی. جی
وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروه عن فاطمه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك ولا تعي فيعي الله عليك.
ہاں خرچ کر کے کوئی غریب نہیں بنا اور روک کے کوئی مالدار نہیں بنا. کتنی بڑی فضیلت یہاں حضور نے بیان فرما دی, خرچ کر خرچ کر, روک مت ورنہ اللہ بھی تیرے پر روکیں گے. تو جو حفاظت کر کر کے رکھے نے تو اللہ بھی روک روک کر کے رکھیں گے. ذخیر اندازی کے چکر میں مت پڑو ورنہ برکت اٹھ جائے گی, زیادتی رک جائے گی. خرچ کرو خرچ کرو. جی
وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن قريب مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عنها اخبرته ان اعد قد ولدا ولم تستاذن
ولدا باندي جي
ولم تستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم الذي يدور عليها فيه قالت اشعرت يا رسول الله اني اعتقت وليدتي قال او فعلتي
او
او فعلتي قالت نعم قال اما انك لو اعطيتي اما انك لو اعطيتي انك لو اعطيتها اخوالك كان اعظم لاجرك.
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی زوجہ محترمہ، انہوں نے ایک باندی اپنی آزاد کر دی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتلایا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے یہاں باری کے دن تشریف لائے تو میمونہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، آپ کو پتا بھی ہے کہ میں نے اپنی باندی آزاد کر دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اوفعلتی، کیا تو نے سچ مچ وہ باندی آزاد کر ڈالی؟ میں نے کہا جی جی حضور. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میمونہ تو اپنے ماموں کو دے دیتی تو تجھے ثواب زیادہ بڑا ملتا. دیکھیے، حضرت میمونہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا بھی نہیں اور جو ہے باندی کو آزاد کر دیا. تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پوچھے بغیر باندی آزاد کیے نے، اتک نافذ نہیں ہوئی، جاؤ، مجھے کیوں پوچھا نہیں تھا؟ ایسا حضور نے نہیں کہا، بلکہ اتک کو جاری رکھا. البتہ مسئلہ بتا دیا کہ صلہ رحمی کا ثواب اتک کے ثواب سے زیادہ ہے، کہ تو نے باندی آزاد کی، اس کے بجائے مامو تمہارے، اندازہ یہ کہ وہ سب غریب لوگ کا، ان کو دے دیتی تو تمہیں ثواب زیادہ ملتا. رشتہ داروں کو دے دینا چاہیے. جی.
وقال بكر بن مضر عن عمرو عن قبيل عن قريب ان ميمونه رضي الله تعالى عنها اعتقد وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرا بين نسائه فايتهن خرج سام وخرج بها معه وكان يقسم لكل امراه منهن يومها وليلتها غير ان سوده بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی بیویوں کے درمیان میں قرآن دازی فرماتے، دل جوئی کے واسطے، ورنہ سفر کے اندر باری نہیں ہے کہ اس سفر میں اس کو لے گئے تو اس سفر میں دوسری کو لے جاؤ. سفر میں باری نہیں ہے، حضر میں باری ہے. لیکن حضور دل جوئی کے لیے قرآن اندازی فرما دیتے تاکہ کسی کو برا نہ لگے. اور دیکھیے، یہ شریعت کا یہ حکم بڑی حکمتوں پر مبنی ہے، اس لیے کہ ہر بیوی سفر میں لے جانے کے قابل نہیں ہوا کرتی. ایک آدھ ٹیمپو جیسی ہوئے رکھا اس کو سفر میں لیے لیے پھرے، کہیں آٹو رکشہ میں بیٹھے تو اکیلی وہ بیٹھے، شوہر کو دوسرا رکشہ کرنا پڑے تو کیسے کام چلے. اسی لیے ہر ایک کو سفر میں لے جانے کے قابل نہیں ہوا کر دی. بعضوں کو سفر کی کچھ معلومات نہیں ہوتی، اس کو کہا کہ جا تو ٹکٹ ایک لے لیں. جینٹس لائن لمبی ہوتی ہے، لیڈیز لائن مختصر ہوتی ہے. اس کو کہا کہ جا ٹکٹ لے آ، تو محلے میں سبزی والے نہیں آتے لاری لے کر، تو ان کے پاس عورتوں کو بھاؤ کرانے کی عادت ہے نا، تو ٹکٹ باری پر بھی بھاؤ کرائے ہو تو. اس لیے شریعت کا یہ حکم بڑی حکمتوں پر مبنی ہے، اس لیے شریعت نے سفر میں باری نہیں رکھی. فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، اب جس بیوی کا نام نکلے گا تو حضور اس کے ساتھ سفر میں تشریف لے جاتے تھے، اور حضور نے ہر بیوی کے لیے دن رات ان کی مقرر فرما رکھی تھی. صرف حضرت سودا بنت زمعہ نے اپنی باری رات دن کی حضرت عائشہ کو ہبا کر دی تھی، اور اس کے ذریعے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی چاہتی تھی. حضرت سودا حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد یہی اول حضور کے نکاح میں آئی، بڑی بی تھی. تب انہوں نے بات کے زمانے میں کہہ دیا کہ حضور اب میری عمر اور آپ جو ہے میں اپنی باری خوشی سے حضرت عائشہ کو ہدیہ دیتی ہوں، بس دنیا آخرت میں آپ کی زوجیت میرے میں رہوں، یہی سعادت میرے لیے بہت غنیمت ہے، اس لیے میں اپنی باری حضرت عائشہ کو ہدیہ کر دیتی ہوں۔ بس یہاں انہوں نے اپنی باری ہدیہ کر دی حضرت عائشہ کو، اور اس سے حضور کو خوشی ہوئی۔ اب یہ ہبہ حضرت عائشہ کے حق میں ہوا کہ حضرت سودا نے اپنی باری ہدیے میں دے دی حضرت سودا کو، عائشہ کو، تو حضرت عائشہ کے لیے ہبہ ہوا۔ بعض حضرات کہتے کہ نہیں، یہ ہبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، لیکن راج بات یہی ہے حضرت عائشہ کے لیے۔ جی، استحقاق فی الہدایا میں چند لوگ جمع ہو جائے تو شروعات کس سے کرنی تھی؟ ایک ہی مستحق سامنے آیا اور آپ نے اس کو دیا تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، لیکن ایک چیز میں یا قلیل چیز میں چند مستحقین سامنے آوے تو ہدیے کی ابتدا کس سے کریں گے؟ اس سلسلے کا یہ ترجمۃ الباب ہے۔ جی،
وقال بكر عن امر عن بكير عن كريم مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتقد وليدة لها وقال لها لو وصلت بعد اخوالك كان اعظم لاجرك۔
ابھی روایت گزر گئی، اسی کو یہاں تالیکن لائے ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے اندر تقدیم ذکر فرمائی، اس سے ہبہ کی تقدیم کی طرف استدلال کیا امام مالی مقام نے، حالانکہ روایت کے اندر صلہ رحمی کا بیان ہے، لیکن استدلال کیا اس کے ذریعے ہبہ کے اندر کون مقدم رہے گا اس پر۔ جی، قریبی رشتے دار، اس کو اپنے کہتے ہیں اول خیش بعد ازاں درویش، پہلے اپنوں رشتے داروں کو دو بعد میں فقیر کو۔ جی،
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن طلحة بن عبد الله رجل من بني تيم بن مرة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فإلى ايهما اهديا قال الى اقربهما منك بابا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میری دو پڑوسنیں ہیں، کس کو میں ہدیے میں ابتدا کروں؟ ارشاد فرمایا، جن کا دروازہ ان دونوں میں تم سے زیادہ قریب ہے ان سے ہدیے کے اندر ابتدا کرو۔ یہ ہو گیا کہ بھائی جو زیادہ قریب وہ ہدیے کا زیادہ حقدار مستحق رہے گا۔ اب عام طور پر آدمی قریب کو چھوڑ کر دور دور والوں کو ہدیے دیتا ہے نام کرنے کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جی،
باب من لم يقبل الهدية لعلة،
مسلمان اگر ہدیہ دے، محبت سے ہدیہ دے، اخلاص سے ہدیہ دے، یہ آمدنی کے ذرائع میں بڑا برکتی ذریعہ ہے۔ آمدنی کے جو مختلف ذرائع ہیں اس کے اندر بڑا برکتی ذریعہ، کوئی مسلمان ہدیہ دے، محبت سے ہدیہ دے، اخلاص سے ہدیہ دے، تو یہ قبول کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی علت شرعی اخلاقی ہو تو اس کی وجہ سے اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، ہدیے کو رد بھی کیا جا سکتا ہے کسی علت شرعی اخلاقی کی وجہ سے۔ اب یہ علت کیا، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا قول لائے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ ہدیہ ہوتا تھا، یعنی لوگ حکام کو، امیروں کو جو ہدیہ دیتے تھے وہ اخلاص سے دیتے تھے. حضور کے زمانے میں حضور امیر تھے اور حضور کو لوگ اخلاص سے ہدیہ دیتے تھے حضور کی خوشنودی کے واسطے, اللہ کی خوشی کے لیے. اور والیوم رشوتن رشوتن, اور اب امیر اور حاکم کو لوگ ہدیہ دیتے ہیں وہ رشوت ہوتی ہے کہ کسی وقت کام نکلوانا مقصود ہوتا ہے کہ ہدیہ دو تاکہ آڑے وقت پر ہم کام نکلوائے, رشوت مقصود ہوتی ہے. تو رشوت وہ ہیں کہ جو بغیر عوض کے یعنی بغیر کسی کام کے بدلے کے لی جاوے اور لینے والے کو اس کے اوپر عیب آر بھی ہو کہ بھئی یہ پیسہ ہی آپ کو دے رہا ہے, کس چیز کا دے رہا ہے, کس چیز کا یہ دے رہا ہے, آپ جو کام کر رہے ہو اس کی تو آپ کو حکومت تنخواہ دے رہی ہے, آپ کو یہ منصب دیا اور یہ منصب کے متعلق یہ سب کام ہے اور اس کی آپ کو تنخواہ ملتی, پھر یہ آپ جو پیسے لے رہے ہو کا ہی کے لے رہے, یہ ہو گئی رشوت. دوسری تعریف رشوت کی کیا ہوتی ہے, ہر بڑے مرتبے والے کو کوئی چیز دینا کہ آئندہ وہ آپ کے مقصد میں آپ کی مدد کرے, یہ رشوت ہے. تو کہا اب کے زمانے کے اندر ہدیہ نہیں رہا بلکہ کیا ہو گئی, رشوت ہو گئی. اس لیے جو ہے کوئی علت شرعی ہو تو رشوت واپس کر ہدیہ نہ لے, رد کر دے, گنجائش ہے. جی
وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عبد الله بن عباد رضي الله تعالى عنهما اخبره انه سمع الصعب بن جثامة الليثية وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالابواء او بودان وهو محرم.
الله اكبر الله اكبر. اللہ اکبر اللہ
فقال صعب فلما عرض في وجهه رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم.
یہ روایت کل گزری تھی. یہ صعب ابن جسامہ اللیثی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا حمار وحشی کا, جب حضور مقام ابوا یا ودان میں مقیم تھے اور احرام میں تھے تو حضور نے وہ ہدیہ واپس دے دیا. تو حضرت صعب کہتے ہیں کہ جب میرے چہرے میں ناگواری کے آثار حضور نے دیکھے تو حضور نے کیا فرمایا کہ میں محرم ہوں اس لیے میں نے تمہارا ہدیہ واپس کیا، اس لیے کہ محرم زندہ شکار کا ہدیہ قبول کرے تو چھوڑ دینا ضروری ہے، تو تمہارا کیا ہوا محنت کے شکار کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے حضور نے واپس دے دیا۔ یہ ایک علت کی مثال ہوئی۔ تو بہت سے لوگ اس طرح کی علت کی وجہ سے ہدیہ واپس کر دیتے ہیں۔ حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بنگلہ دیش گیا تو ایک نوجوان نے مجھے نقد ہدیہ دیا، تو کہا میں نے اس کا ہدیہ رد کر دیا، وہ کہا کہ تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، مجھے تیرا ہدیہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر دوسری مرتبہ کا سفر ہوا تو وہی آیا ماشاءاللہ شاندار داڑھی کے ساتھ، تو اس نے آ کر کے کہا کہ وہ جو آپ نے میرا ہدیہ رد فرما دیا تھا میری داڑھی نہ ہونے کی وجہ سے، کہ میرے دل پر چوٹ آئی اور میں نے توبہ کر لی اور میں نے داڑھی رکھ لی۔ تو دیکھیے اس طرح بھی فائدہ ہو جاتا ہے آدمی اخلاص سے ایسا کام کرے تو۔ جی
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن ابي حميد السعيد رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازدي يقال له ابن اللوت بيدي على صدقتي، فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي لي، قال فهل جلس في بيت ابي او بيت امه فينظر ايهدى له ام لا، والذي نفسي بيده لا ياخذ احد منه شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على رقبته ان كان بعيرا لو رغم او بقرة لا خوار او شاب فيعروا، ثم رفع بيدي حتى راينا عمرتين تيه، اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاثا.
ابو حمید السائدی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بعضوں نے کہا عبد الرحمن ہے، بعضوں نے کہا منذر ہے، کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ازد کے ایک شخص کو زکات وصول کرنے کے لیے بھیجا، اس شخص کا نام ابن العتبیہ تھا، اس کو لوگ ابن العتبیہ کہتے تھے، بھیجا اس کو زکات وصول کرنے کے لیے۔ جب وہ آ گئے سفر سے تو دو طرح کے مال لے کر آئے، دو طرح کے، حضور کے پاس آپ نے دو طرح کے، ہاذا لکم، حضور یہ تمہارے لیے یعنی بیت المال کے لیے یہ صدقے کی رقم، اور یہ جو سارے پوٹلے ہیں نا وہ مجھے وہاں سے ہدیے ملے ہیں وہ ہے میرے پاس۔ بس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ ارشاد فرمایا اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا رہے یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہے، دیکھے کہ کوئی اس کو ہدیہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اس قدر حضور ناراض ہوئے۔ دیکھو کیسے جملے فرمائے، باپ کے گھر میں بیٹھ، ماں کے گھر میں بیٹھ، پھر دیکھ تجھے کون ہدیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم اللہ کی جن کے قبضے کے اندر میری جان ہے، جو آدمی بھی حکومت کے مال میں سے یا صدقے کے مال میں سے، منہو کا مرجع اموال حکومت یا اموال زکات صدقہ، جو آدمی بھی اموال حکومت یا اموال زکات صدقہ میں سے کچھ بھی لے گا تو قیامت کے دن اپنی گردنوں پر اٹھا کے لے کے آئے گا۔ خیانت کے لیے بھی یہی وعید ہے کہ خیانت کیا ہوا مال گردن پر ہوگا، اور حکومتی مال میں دو نمبری کی یا یہ کہ صدقے زکات کے مال میں دو نمبری کی، تو وہ مال مجسم شکل میں اپنی گردن پر ہوگا، پورے محشر میں رسوائی ہو رہی ہوگی، اس حال کے اندر وہ آدمی آئے گا۔ اگر اونٹ کی اگر اس نے خیانت کی تو اونٹ اس کے کندھے پر ہوگا اور وہ بل بلا رہا ہوگا، اونٹ کی آواز کو روحا بل بلا نہ کہتے ہیں، اور اگر گائے کی خیانت کی تو گائے کی خوار یعنی رامبنے کی آواز ہوگی، گائے وغیرہ کی آواز کو اردو میں رامبنا کہتے ہیں، تو گائے بھینس وہ کندھے پر اٹھائے ہوئے آ رہا ہوگا محشر میں اور وہ آواز کر رہے ہوں گے۔ اور اگر بکری کی خیانت کی تو وہ بکری اس کے کندھے پر ہوگی اور وہ میاں رہی ہوگی، یعنی بکری میں چلا رہی ہوگی. ایک تو وزن جو جانور خیانت کی اس کا، اور دوسرا وہ جانور شور مچا رہا ہوگا جس سے اہل محشر کے سامنے اس کی رسوائی ہو رہی ہوگی. یہ رہا خائن، یہ رہا حکومت کے مال میں دو نمبری کرنے والا، یہ رہا زکات صدقات ہڑپ کرنے والا. پھر حضور نے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے. دیکھو یہ چوری کتنی خطرناک ہے کہ ایک تو حضور نے باپ اور ماں کی تعبیر سے تنبیہ فرمائی، اور دوسرا کیا یہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ بغل مبارک کی سفیدی ہم کو نظر آئی، یعنی کافی اونچے ہاتھ اٹھائے حضور نے. اور اس کے بعد کیا فرمایا، اے اللہ میں نے آپ کی بات ان کو پہنچا دی، اے اللہ میں نے آپ کی بات ان کو پہنچا دی، اے اللہ میں نے آپ کا قانون ان کو پہنچا دیا کہ خیانت کرے گا تو اتنا بڑا وبال ہوگا. یاد رکھو، آفیسر ہو کوئی یا مصدق اس کو ہدیہ دیوے، وہ تو غالب گمان یہی ہوتا ہے کہ وہ تو رشوت ہی ہوا کرتی ہے، وہ ہدیہ تھوڑا ہی ہوا کرتا ہے تاکہ وہ اس کی رعایت کرے. اس لیے یہ رشوت کے حکم کے اندر آ جائے گا. بہرحال اخلاص سے ہدیہ اگر کوئی دیوے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح غلط نیت کا ہوئے تو اس کو آپ رد بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا کہ جہاں ایک طرف ہدیہ لیتے ہیں تو بعض مرتبہ سختی سے ہدیہ رد کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. پھر اس کے پیچھے حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سود کا کاروبار میں مبتلا ہے، یا یہ کہ جو ہے حقوق میراث ادا نہ کیے ہوئے ہیں، اس طرح کا یا مقروض ہے تو اس کا ہدیہ بھی رد فرما دیتے ہیں. یہ بھی دیکھا تھا اکابر کا طرز.